ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى
برادران برادر نے بار بار میرا شکریہ ادا کیا. میں تو اسی جامعہ کا ایک فرد ہوں, ہم سب کی یہی تمنا ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے اور مزید افراد کو اپنے ساتھ لے کر چلتا رہے. امام حشتم فرماتے ہیں, اگر لوگوں کو ہمارے علوم کا پتہ ہو پتہ لگے تو ہماری پیروی کریں گے. دنیا والے اگر اس خط پر نہیں چلتے, اگر اس مذہب کو نہیں مانتے, اس لیے ہے کہ اس مذہب کی خوبیوں کا انہیں علم نہیں ہے. تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو پہچانا, پھر اس پر عمل کیا, تو یہی خود کافی ہے دوسروں کو اس کی طرف بلانے کے لیے. ہم اگر مذہب بن جائے, مجسم مذہب بن جائے, ہمارے گفتار و کردار سے دین دکھائی دے, مذہب دکھائی دے, سیرت اہل بیت نظر آ جائے, تو خود بخود لوگ آ جائیں گے. تو اس لیے اگرچہ میری مسائل تھے, لیکن حجت الاسلام والمسلمین آغا اس سے جواد نے اس سیمینار کی کافی تعریف کی, اور میں نے بھی عین واقعیت اور تعریف کے مطابق پایا. میرے خیال میں یا میرے معلومات کے مطابق ایک نیا تجربہ ہے تبلیغی حوالے سے. انشاءاللہ یہ تجربہ روز بے روز اور بہتر و بہتر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے. اس کو کامیاب بنانے میں منتظمین کی بھی کردار ہے اور اسی طرح سے حاضرین کی بھی کردار ہے. امید ہے کہ ایک دوسرے کے حوصلہ افزائی کریں اور مزید اس کو ترقی دینے کے راہ میں کوشش ہو. یقیناً میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, لیکن جتنا ہو سکا اس مذہب کے بارے میں, اس مذہب کے حقانیت کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی. نہ ہو کم از کم اس نیت خیر کے ساتھ آنا ہی ہمارے قوت ایمانی کا باعث بنتا ہے, تقویٰ کا باعث بنتا ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. عرض کیا سیاست سیرت سیاسی ختمی مرتبت کے متعلق کہ آپ اپنے بات جانشین کے حوالے سے خاموش نہیں رہے, اور خاموش رہنا ممکن نہیں تھا. ایک آدمی کسی گھر کو چھوڑ کر جاتا ہے تو گھر میں سب سے اہم شخصیت کو, گھر میں جو اپنے گھر میں جو سب سے اہم ہوتا ہے, اسی کو سناتا ہے, سمجھاتا ہے, اسی کو جانشین بنا کر جاتا ہے. ایک سکول چھوڑ کر جائے تو کسی کو پرنسپل بنا کر چلے جاتا ہے. ایک امام باڑہ, ایک مسجد چھوڑ کر جائے تو اس میں کسی آدمی کو اپنا نائب جانشین چھوڑ کر جاتا ہے. تو کیسا ہو سکتا ہے امت کو چھوڑ کر چلے جائے اور ان کو ایسا ہی چھوڑ کر چلے جائے. اور یہ عرض کیا کہ نظام شورائی بھی صحیح نہیں تھا, اس لیے کہ اسلام ایک بامقصد دین ہے اور ایک مقصد کی طرف جانا ہے. تو اس مقصد کی طرف جانے کے لیے ایسا رہبر کی ضرورت ہے جو معاشرے کو اس مقصد کی طرف لے جائے, اور رہبری کی شرائط اس وقت اصحاب رسول کے اندر نہیں تھی. بہت سی خامیاں تھیں, تاریخ نے ثابت کیا, خود اصحاب نے بھی بیان کیا, اتنی خامیاں تھیں وہ امت کی رہبری نہیں کر سکتے تھے. اور جمہوریت, مغرب والی جمہوریت کو اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے نہ حکومت کا حق ہے نہ قانون گزاری کا حق ہے. ہم جمہوریت کو مانتے ہیں, تمام حکومتوں کے انواع کے درمیان جمہوریت کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں, اور جمہوریت حق بھی ہے اس وقت جب بندگی کے احاطے میں بندگی خدا کے ساتھ جمہوریت کو مانے, خدا کو بھی مانے, خدا کے بعد جمہوریت. اس حوالے سے ہمیں یہاں پر حکم خدا و رسول کو دیکھنا ہے, جانشین کے بارے میں کیا فرمایا. تو جب پیغمبروں کا مقصد، انبیاء کا مقصد انسانوں کا تزکیہ ہے، تو ایسے شخص حکمران ہونا چاہیے، جانشین رسول ہونا چاہیے، جو علم کے لحاظ سے صحیح طور پر دین کو جانتا ہو، مقصد کو جانتا ہو، عمل کے لحاظ سے صحیح طور پر اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، تب ایسا شخص اس کاروان کو مقصد تک لے جا سکتا ہے، ورنہ نہیں لے جا سکتا. ہم جمہوریت کے حوالے سے کس قسم کے حاکم کو منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ایسے حاکم کو منتخب کرنا چاہتے ہیں جو اتنا علم رکھتا ہو کہ تمام حقائق اس کے پاس منکشف ہو. ہم ایسا حاکم چاہتے ہیں کہ جو اپنے علمی صلاحیت کی وجہ سے ملک و مفاد، ملک کے مفادات کی حفاظت کرے، ملک کو اپنے مقصد تک پہنچائے. لیکن اگر یہ حاکم معصوم ہو علمی لحاظ سے، تو اس سے بڑھ کر کوئی مقصد ہمارا نہیں ہوتا ہے. ہم انتخاب کے ذریعے کوشش کرتے ہیں سب سے بہتر آدمی جو مقصد تک ہمیں لے جا سکتا ہے، اس ملک کو ترقی سے ہمکنار کر سکتا ہے، اس کو منتخب کرتے ہیں. لیکن اگر معصوم مل جائے تو یقیناً اس سے ہٹ کر کسی اور کو منتخب نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کسی غلطی کے بغیر مقصد تک پہنچائے گا. دوسری صفت جو اپنے حاکم میں ہم ڈھونڈتے ہیں وہ اس کا عمل ہے. ہم سے علم کے بعد سوچتے ہیں یہ حاکم صرف جاننا کافی نہیں ہے، خائن نہ ہو، تقوی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے، جس چیز کو ملک، جس چیز کے اندر ملک کا مفاد سمجھتا ہے، جو ملک کے مفاد میں سمجھتا ہے، اس کو پر عمل کرتا ہے، اس کو انجام دیتا ہے، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے. اگر ہم یہ سمجھے، اس عمل کرنے میں بھی درجہ ہے. ایک شخص یہ ہے کہ عمل کرنے میں عصمت کے مقام پر فائز ہے، ایک شخص عمل کرنے میں کمتر مقام پر فائز ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے یہ حاکم علم کے ساتھ عمل میں بھی معصوم ہے، تو یقیناً ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے. تیسرا، یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے علم بھی ہو عمل بھی ہو، حکومت کرنا نہیں آتا ہو. اگرچہ میں اس علم کا وہی ایک قسمت ہے، حکومت کرنا بھی علم کا ایک قسمت ہے. علم دو حصے، ایک علم ہے حقائق اشیاء جاننا، ایک علم ہے مدیریت کرنا، معاشرے کو چلانا. علم کے دو حصے ہیں. تو ایک شخص ہو عام علم رکھتا ہو احکام دین کے متعلق، لیکن حکومت چلانے کے علم نہ ہو، ہم اس کو منتخب نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے پاس حکومت کرنے کے علم ہو، صلاحیت ہو، معصومانہ حد تک حکومت چلانے کے لحاظ سے بھی معصومانہ طریقے سے چلا سکتا ہو، اس کی مدیریت بھی عصمت کے ساتھ ہمکنار ہو، تو ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں جاتے. ہر انسان اپنی فطرت، ہم انتخابات میں جب کسی کو منتخب کرتے ہیں، مجبور ہو کر کم ترین عیب والا کو منتخب کرتے ہیں، مجبوری ہے یہ. اگر ہمیں پتہ چل جائے تمام عیوب سے بالاتر ایک شخص ملک میں ہے، تو یقیناً اس کو ووٹ دیں گے. اس حوالے سے جب خود پیغمبر اسلام نے معین فرمایا یہ معصوم ہے، علم کے لحاظ سے معصوم ہے، عمل کے لحاظ سے معصوم ہے، مدیریت اور معاشرے کے کنٹرول کے لحاظ سے معصوم ہے، تو پھر کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور وجہ بھی نہیں ہے. انتخابات کی بھی ضرورت نہیں ہے، الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم انتخابات کے ذریعے انہی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے، بہترین کو ملک کی سربراہی کے لیے انتخاب کرنا چاہتے تھے. جب حضور نے بہترین کو انتخاب فرمایا، تو ہمارے علم سے حضور کے علم بیشتر ہے. انسانوں نے اب تک جتنے لوگوں کو انتخاب کیا، غلط انتخاب کیا. عام طور پر انبیاء کو چھوڑ کر غیر انبیاء کی طرف گئے، عام طور پر پاکیزہ لوگوں کو چھوڑ کر غیر پاکیزہ لوگوں کی طرف گئے، جب جھوٹ بولا، جب غلط باتیں کی، جب پیسے دیا مان گئے. تو اس حوالے سے جب کوئی معصوم ہو تو انتخاب کا معنی ہی نہیں رکھتا. علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے جب معصوم. تو عرض کیا کہ پیغمبر کے جانشین ایسا ہونا چاہیے. ابھی ابھی پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، پیغمبر نے دین کو پہنچایا ہے، اکمال دین فرمایا ہے، دین کو کامل فرمایا ہے، لیکن بہت سے اصحاب احکام دین سے نا آگاہ ہے، جاہل ہے. خود اصحاب کی خلافت کے دوران ہمیں پتہ چلا بزرگان اصحاب کس حد تک ناآشنا تھے دین کی نسبت میں. پیغمبر نے تین کام کیا، ایک دین کو پہنچایا لیکن اصحاب اس میں ناقص تھے، دوسرا کام جو آپ نے کیا حکومت بنائی، اور حکومت کے حوالے سے، عملی لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے بہت سے اصحاب ناقص تھے، چل کر تاریخ میں ثابت کیا. اور ایک امت کی تربیت فرمائی، اور اس امت کی تربیت اگرچہ آپ نے فرمائی لیکن امت مشین کے پرزے نہیں ہیں کہ جس طرح سے بنایا جاتا ہے. ایسا افراد جنہوں نے 40 سال 50 سال کفر کی زندگی کی ہے، وہ چند سالوں میں ان کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کلمہ گو ہو گئے، اچھے ہو گئے، جذبات میں آ گئے، جہاد میں گئے، لیکن 50 سالہ تفکرات بھی کم و بیش ان کے ذہنوں میں ہیں. انصار و مہاجر کے درمیان تعصب ہے، قریش و غیر قریشی کے درمیان تعصب ہے، انصار کے اوس خزرج کے درمیان تعصب ہے. تعصب وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جس کے دل میں تعصب ہوگا وہ اعراب جاہلیت کے ساتھ محشور ہوگا. لیکن ہے تو عرض کے حضور نے یقیناً تربیت کی اور بہترین تربیت کی، لیکن انسان مشین کے پرزے نہیں ہیں، اس لیے نقائص کم و بیش رکھتا ہے. آپ نے وحی پہنچائی اور صحیح طریقے سے پہنچائی، لیکن انسان ہے، خطا کار ہے. تو تین چیز چھوڑ کر آپ گئے، دین، حکومت، امت، تینوں میں کچھ خامیاں تھی. دین کی خامیوں کا مطلب یہ ہے کہ امت کو صحیح طور پر دین کے متعلق علم نہیں تھا. خود حضور نے فرمایا کہ علم کا 10 حصہ ہے، ان میں سے 1 حصہ تم سارے لوگوں کے پاس ہے، باقی 9 حصہ علی کے پاس ہے، اور اس 10واں حصہ میں بھی علی دوسروں کے ساتھ شریک ہے. یعنی مطلب دوسروں کے پاس بہت کم علم ہے. جب علم اتنا کم ہوا اصحاب کے پاس، وہ اصحاب کس طرح سے اس معاشرے کو چلا سکتے تھے؟ جب خلیفہ دوم بزرگان اصحاب میں سے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت 500 درہم سے یا 400 درہم سے زیادہ اپنا مہر رکھے، اس مہر کو بیت المال ملوں گا. ایک عورت آ کے کہتی ہے ہم تمہاری بات سنیں، قرآن کی بات. کہا قرآن کی؟ تو قرآن میں تو کہا کہ جتنے مال مہریہ میں دیا اس کو دینا چاہیے، جتنے مال مہریہ رکھا ہے وہ اسے عورت کو دینا چاہیے، تم کہتے ہو بیت المال میں لیتے ہو. تو اس نے کہا کہ گھر میں بیٹھنے والے عورتیں بھی عمر سے زیادہ علم رکھتی ہیں. تو واقعی ایک مثال ہے کہ علمی لحاظ سے اتنے پختہ نہیں ہو گئے تھے، اگرچہ 10 سال میں 23 سال میں جتنا ممکن تھا کیا، اس سے بڑھ کر تبدیلی لانا ممکن نہیں تھا. یقیناً اس قافلے کو بہت آگے بڑھایا پیغمبر نے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، اور حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی اس جاہلیت کی حکومتوں کے درمیان. لیکن عرض کیا کہ آگے بڑھنے کی ضرورت تھی. غدیر کی آیہ شریفہ میں فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا، کفار مایوس ہو گئے. اب تفاسیر میں نظر کریں گے تو دیکھتے ہیں مایوس کیوں ہو گئے. وجہ یہ کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے حضور کے بعد، چونکہ حضور کا کوئی فرزند نرینہ نہیں ہے، اس لیے حکومت دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آئے گی، جاہلیت کا عہد زندہ ہوگا. لیکن جب علی کو جانشین بنایا تو سوچا اب کوئی چارہ نہیں، حضور نے اپنے جیسا آدمی کو بنایا. تو اگر دوسرے عبارت میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، سابقہ کل 5 شریعتیں آسمان سے آئی ہیں، 5 شریعتیں آسمان سے آئی ہیں. ان شریعتوں کی حفاظت کے لیے عام طور پر ہر نبی کے بعد، ہر نبی اولو العزم کے بعد، کافی تعداد میں پیغمبران مبلغ آئے. پیغمبر اولو العزم چلے گئے، اس اولو العزم پیغمبر کی شریعت کی حفاظت کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے انبیاء مبلغ آتے تھے، جبکہ وہ شریعتیں محدود تھی، مطلب کے لحاظ سے بھی محدود شریعتیں تھیں. زمانہ زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا، زمان کے لحاظ سے بھی محدود زمان کے لیے شریعتیں آ گئی تھیں. وہ شریعتیں جو زمان کے لحاظ سے محدود ہے، حقائق و مطالب کے لحاظ سے محدود ہے، ان شریعتوں کی حفاظت کے لیے، تفسیر کے لیے، تبیین کے لیے، تبلیغ کے لیے انبیاء آ گئے. شریعت خاتم جو زمان کے لحاظ سے قیامت تک کے لیے ہے، اور گہرائی اور عمق اور مطالب کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے علماء جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کو اس شریعت سے فائدہ اٹھانا ہے. ایسی عظیم شریعت آ گئی ہے، اور اس شریعت کو چند سالوں میں پہنچا کر حضور چلے جائے، اور اس شریعت کی تشریح کرنے والے، تفسیر کرنے والے، حفاظت کرنے والے کوئی نہ ہو. عجیب بات نہیں, غیر اہم دوسری شریعتیں جو محدود ہیں غیر اہم ہیں ان کے لیے اتنا انتظام الہی ہو, اور شریعت محمدیہ جو قیامت تک کے لیے ہے اس کے لیے کوئی انتظام نہ ہو. پیغمبر کے بعد یہ عرب کے اس قسم کے جاہل افراد کے حوالہ ہو. تو اسی لیے جب تک امامت کا انتظام نہ ہو ختم نبوت صحیح نہیں ہوتا ہے. ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو مانند رسول ہو. امت میں مانند رسول تھا, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على القوم الكافرين. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نفس سے پیغمبر امت کے درمیان ہے. اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائے تربیت کے لحاظ سے, حکومت کے لحاظ سے, عدالت و تقویٰ کے لحاظ سے, عصمت کے لحاظ سے کوئی کمی پیش نہیں آتی ہے معاشرے میں, تو اس معاشرے کو, اس کاروان کو آگے لے جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے واحد نظر جو پیغمبر کے پاس قابل عمل ہے اور اس دین کو آگے لے جا سکتا ہے یہ ہے کہ آپ اپنے بعد ایسے شخص کو نمائندہ بنائیں جو صحیح طور طریقے سے دین کو سمجھتا ہو اور صحیح طریقے سے دین پر عمل کرتا ہو اور صحیح طریقے سے دین کو جاری کرنا, نافذ کرنا اسے آتا ہو. تو پیغمبر نے اس کے انتظام کیا. اس کے انتظام کی بہترین دلیل یہ ہے کہ علی کو آپ دیکھیے, میں آیات و احادیث سے ہٹ کر صرف ان آیات کے تذکرہ کروں گا جو تاریخ کے حوالے سے آتا ہے. علی کی پیدائش کعبہ میں, اس کا مطلب تو خدا کو معلوم, لیکن شاید مراد یہ ہے کہ علی کی زندگی کا آغاز اور انجام خدا کے ساتھ, خدا کے لیے ہے. خدا اس کی تمام حرکتیں, تمام اعمال, تمام افعال کے آغاز پر انجام خدا ہے. یہ ایک رمز ہے اس مطلب کو بتانے کے لیے. اور پھر آنکھیں کھولتے ہیں دامان رسالت میں, اور پھر پرورش پاتے ہیں پیغمبر کے گھر میں. کہنے والا کہتا ہے کہ ابو بکر گھر میں, حضرت ابو طالب کی دولت سرا میں, اس قحطی کے زمانے میں کچھ مشکلات تھا مالی لحاظ سے, تو پیغمبر نے علی کو اس مالی امداد کے غرض سے اپنے گھر لے گئے. لیکن اگر مالی امداد کا مسئلہ ہوتا تو وہی ایک سال دو سال جو قحطی کا دورہ ہے اسی دورہ رکھتا پھر واپس کرتے ہیں, لیکن علی ہمیشہ پیغمبر کے دولت سرا میں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر مجھے لقمہ کھلاتے تھے, اپنے ساتھ بستر پر مجھے سلاتے تھے, پھر جب غار حرا جاتے تھے مجھے ساتھ لے گئے. ایک بچے کو غار حرا میں ایک پہاڑی چڑھ کر لے جانا ایک مقصد رکھتا ہے, غار حرا میں ساتھ لے جاتے ہیں, فرشتوں کی خوشبو سونگتے ہیں, فرشتوں کی آواز سنتے ہیں, پھر سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں, اور بہتر کہیں تو سب سے پہلے اظہار ایمان فرماتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں. اور پیغمبر پر ایمان لانا اس حوالے سے کہ جس دن آپ کو یہ عہدہ نبوت دیا گیا, ایک صلاحیت نبوت ہے, ایک عہدہ ہے, اور ایک اعلان عہدہ ہے. تو ظاہر جس وقت اعلان ہوتا ہے اس دن اعلان کے بعد ایک دفعہ ماننا ہے, سب سے پہلا ماننے والا اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والا پیغمبر کے پیچھے. خود مولا بھی فرماتے ہیں اور حضور بھی فرماتے ہیں, قیامت کے دن میرے بعد سب سے پہلے جنت میں آنے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا ہے, اور وہ علی بن ابی طالب. اور پھر دعوت ذو العشیرے میں تعجب کی بات یہ ہے کہ اعلان نبوت کے ساتھ ساتھ اعلان جانشینی ہو رہا ہے, جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ میرا جانشین ہے, میرا وصی ہے, میرا وزیر ہے. یہاں پر کچھ لوگوں کے اعتراض میں مامون عباسی کے ایک جواب ہے. مامون کہتے ہیں کچھ تم لوگ جو کہتے ہو علی بچہ تھا اس لیے اس کے مسلمان ہونا کوئی قانونی نہیں ہے, وہ دوسرے افراد کی طرح نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ علی کو پیغمبر نے دعوت دی اسلام کی طرف, تو حکم خدا سے دعوت دی یا بغیر حکم خدا کے دعوت دی؟ پیغمبر حکم خدا کے بغیر دعوت نہیں دیتا ہے. تو حکم خدا سے دعوت دی ہے, خدا نے ایک بچہ جو نہیں سمجھتے اس کو دعوت دی, یا اس لیے دعوت دی کہ بڑوں کی طرح سمجھتا تھا؟ یقیناً ایمان کا تعلق عقل سے ہے. ایک پاگل کی عمر 5000 سال بھی ہو پاگل ہے وہ مومن نہیں بن سکتا. تو اس حوالے سے علی کا آپ دیکھیں کس طرح سے ساتھ ہے. خود مولا فرماتے پیغمبر مجھے قدم بے قدم علم دیتے تھے, قدم بے قدم اپنے آداب نبوت سے مجھے آگاہ فرماتے تھے. میں اس طرح سے جس طرح سے بچہ ماں کے پیچھے چلتا تھا اسی طرح سے میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. اس طرح سے پرورش ہوئی سختیوں میں مشکلات میں. ابو طالب کی وفات کے بعد ہی علی اٹھے, آپ نے خطبہ پڑھا, کہا کہ کل تک حضرت ابو طالب پیغمبر کا حامی تھے, آج ہم حامی ہیں. کیونکہ قریش یہ سمجھ رہے تھے ابو طالب دنیا سے چلے گئے, اب بنی ہاشم متفرق ہوں گے اور پیغمبر سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا. علی نے فوراً اعلان کیا اور برقرار رکھا ہو حمایت. پھر شب ہجرت آپ دیکھتے ہیں فداکاری کی رات کو. پھر جب مدینہ حضور پہنچتے ہیں تو آپ مدینہ تشریف نہیں لے جاتے, بڑی خوشی کا موقع ہے, مسلسل ستایا گیا ہے, مسلسل ظلم کیا گیا ہے, اب مدینہ والے منتظر ہیں, شہر آپ کے استقبال کے لیے آمادہ ہے. لیکن اس کے باوجود فرماتے جب تک علی نہیں آتے میں نہیں جاتا ہوں, منتظر رہتے ہیں قبا کے مقام پر, علی کے ساتھ جاتے ہیں. پھر وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد عقد معاخات اور عقد اخوت برقرار فرماتے اپنے اصحاب کے درمیان. یقیناً یہ پیغمبر کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے, سیرت نبوی کا ایک حصہ ہے کہ عقد اخوت برقرار ہو جائے. انشاءاللہ ہمارے درمیان بھی یہ سنت حسنہ رائج ہو تاکہ ایک قسم کی محبتوں میں اضافہ ہو. تو عقد اخوت آپ نے برقرار فرمایا. یہاں پر علی کے ساتھ خود پیغمبر عقد اخوت باندھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ مشابہت علی اور پیغمبر کے درمیان کسی اور کے درمیان نہیں. مسجد کے اندر جو دروازے کھلتے تھے اصحاب کے سب کو بند کرتے ہیں اور صرف علی کے دروازے کو برقرار رکھتے ہیں. تاریخ کتابوں میں ہے ام المومنین عائشہ جو علی کے ساتھ دشمنی کی, اس کے کچھ وجوہات یہی ہے کہ پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا اور اپنے والد کو نہیں بنایا, علی کے دروازے کو بند نہیں کیا, اپنے والد کے دروازے کو بند کیا. آگے بڑھتے ہیں جنگ بدر کے فتح آپ کی وجہ سے, جنگ احد میں سب فراری ہو گئے, آپ نے وہاں پر شجاعت کی داد اور شجاعت کی عظمت دکھائی. اور جنگ خندق میں وہ صفت لیا, فرمایا کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے اور یہ خدا سے محبت کرتا ہے, رسول اس سے محبت کرتا ہے اور یہ رسول سے محبت کرتا ہے, یہ بھاگنے والا نہیں ہے, ہم بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے. لیکن ان کے مقابلے میں جو گئے, میں نے کل عرض کیا, اب دیکھتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ یہ شیخین فتح نہ کر سکتے تھے اس کے باوجود ان کو بھیجا, تمام جنگوں میں کوئی کارنامہ نہیں ہے. تعجب کی بات ہے کہ ہمارے اہل سنت کے مؤرخین کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب بڑے بہادر اور شجاع تھے, لیکن کہیں پیغمبر کے جنگوں میں ان کا نام نظر نہیں آتا ہے. ہم تعصب کی بات نہیں کرتے, خود انہی کے تاریخوں سے پوچھئے, کہیں تذکرہ نہیں ہے. ابو بکر کی فضائل میں سے ایک فضائل یہ گنتا ہے کہ جنگ بدر میں پیغمبر کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو تو مسلمان اجبار کرتے تھے اور یہ مصلحت بھی تھی کہ پیغمبر رہے, کیونکہ پیغمبر خیمے میں ہو تو مسلمان بڑھ چڑھ کے جنگ کر سکتے ہیں, ورنہ جنگ احد میں جب یہ خبر سن کے پیغمبر شہید ہو گئے تو فرار ہو گئے تھے. لیکن ابو بکر کیوں رہے اس خیمے میں؟ بہرحال کوئی کارنامہ. یہاں پر جنگ خندق میں شکست کھا گئے, کہا گئے اور علی کو بھیج رہے. بھیجنے سے پہلے وہی تاریخی جملہ فرماتے ہیں, یہ محبوب خدا و رسول ہے اور خدا و رسول اس کے محب ہے اور یہ بھی ان کے محب ہے. اور پھر صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں دوبارہ مقابلہ آتا ہے علی اور ان کے درمیان. خلیفہ دوم کہتا ہے جس طرح آج میں نے آپ کی نبوت میں شک کی, کبھی شک نہیں کی, لیکن علی پیغمبر کے نام کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ علی نے بھی صحیح نہیں کیا, جواب یہ ہے کہ اگر علی کا کام غلط ہوتا تو پیغمبر علی کو منع فرماتے, پیغمبر نے منع نہیں فرمایا. یہ علی اس کافر کو دکھانا چاہتے تھے کس طرح سے ہم پیغمبر کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں, کہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا مٹانا, اس حد تک ہمیں یقین ہے. ورنہ اگر نعوذ باللہ کوئی غلط کام ہوتا تو پیغمبر منع فرماتے, امر و معروف پیغمبر پر واجب ہے. تو آگے بڑھتے ہیں سورہ براءت کے مسئلے میں. سورہ براءت کو روانہ فرماتا ہے ابو بکر کے ساتھ, جب وہ کچھ منزل آگے بڑھ چکا ہے علی کو بھیجتے ہیں اور واپس عرض کیا, یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی؟ فرمایا وہی آئی ہے کہ اس سورہ کو یا آپ کو لے جانا ہے یا آپ کا کوئی خاص آدمی لے جانا ہے. آپ کو کوئی عزیز لے جائے گا. سورہ براءت بہترین دلیل ہے, بہترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ علی شائستہ خلافت ہے, دوسرے نہیں ہے. اس لیے کہ عصمت کے لحاظ سے علی کے ساتھ کسی نے مقابلہ نہیں کیا, کسی نے نہیں کہا کہ علی کی طرح ہم بھی معصوم ہیں. علمیت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کہا کہ علی کی طرح ہم بھی معصوم ہیں. یہ علی کی دوسری صفات میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے. حکومت کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ علی سے زیادہ ہمیں سیاست آتی تھی. اب یہ مسئلہ سورہ براءت کو پیغمبر نے جو بھیجا وہ علمی مسئلہ نہیں تھا, زیادہ سیاسی مسئلہ تھا. اعلان تھا جن قبائل کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے وہ معاہدہ مدت پوری ہونے کے بعد ختم, نئے معاہدے منعقد نہیں ہوں گے. کفار اور مشرکین اس تاریخ کے بعد ننگے ہو کر حج کے لیے نہیں آئیں گے. یہ جملات علمی نہیں ہیں, حکومتی جملہ ہے, حکم دے رہے ہیں نئے معاہدے ہوگا, سابقہ معاہدوں کے وقت پورے ہونے کے بعد نئے تمدید اور تجدید نہیں کی جائے گی. ایک حکومت کا پیغام ہے یہ. اس حکومتی پیغام سنانے کے لیے ابوبکر کو صالح نہیں سمجھا, ابوبکر کو شائستہ نہیں سمجھا, تو کل حکومت کے لیے بطریقہ اولا شائستہ نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں بہت واضح طریقے سے حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک حکومت کے ایک پیغام سنانے کے لیے میں ابوبکر کو جب واپس لاتا ہوں, راضی نہیں ہے, آسمان سے وہی آتی ہے, اس کو نہ بھیجے تو میری بات پوری حکومت کے لیے تو بطریقہ اولا شائستہ نہیں ہے. ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ عرب کا ایک رسم تھا, عرب والے اگر کسی معاہدے کو توڑتے تو خود جا کے توڑتا تھا یا اس کے عزیز جا کے توڑتا تھا, اس لیے پیغمبر نے علی کو بھیجا ہے. جواب یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ معاہدے کو توڑا نہیں, یہاں پر فرمایا نیا معاہدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ پیغمبر عرب جاہلیت کے تمام رسومات کی پیروی نہیں فرماتے تھے, صحیح رسومات ہو تو چلو اس کی مخالفت نہیں فرماتے تھے, لیکن ہر رسم کی پیروی نہیں فرماتے تھے, ہر روایات کی پیروی نہیں فرماتے تھے. اور یہ ہے کہ وہی آیا آسمان سے ان کو واپس لاؤ, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اشارہ دینا چاہتا ہے ایک حکم کے لیے ہمیں ابوبکر کی حکومت اور ابوبکر کی ذمہ داری قبول نہیں ہے. تو آگے بڑھتے ہیں غدیر میں, عروج پر پہنچ جاتا ہے کہ اس مجمع میں اٹھا کر دکھاتے ہیں. اگرچہ لوگوں نے اس کے تاویلیں کی, معنی بدلنے کی کوشش کی, یہ سوال ہوتا قرآن میں کیوں نام نہیں لیا علی کا, وہاں پر مجمع میں اٹھا کر دکھایا ہے. اس کے باوجود جو باطل چاہتے ہیں انہوں نے اپنا باطل کا راستہ ڈھونڈا ہے. اگر علی کا نام لیتے تو قرآن ایک یہ ہے کہ صفات بیان فرمایا ہے علی کا, فرمایا اس صفت رکھنے والے آدمی کی اطاعت کرو جو نماز میں زکات دیتا ہے, جو گناہگار نہیں ہے, جو فلانی, اس قسم کے بیان کیا جن کی اطاعت کرنا ہے قرآن نے بیان کیا, جن کی اطاعت نہیں کرنا ہے قرآن نے بیان کیا ہے. اور وہ صفت صرف علی پر صادق آ سکتا ہے. مباہلے کے آیت میں دیکھیں نفس رسول جب ہے تو علی سے بڑھ کر کوئی اس صفات کا حامل نہیں ہو سکتا ہے. تو صفات کے ذریعے بیان فرمایا پیغمبر کے جانشین کون ہے. اگر نام لیتے تو خود قرآن خطرے میں پڑتا, خود قرآن خطرے میں پڑتا, تحریف کرتے قرآن میں. قرآن میں تحریف نہ ہونے کی وجہ یہ ہے قرآن نے ایسا طریقہ کار اپنایا ہے کہ حق چاہنے والوں کے لیے حق دکھا موجود ہے, وہاں پر حق ملتا ہے. اہل باطل اس کو تحریف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اپنی تعویل کر کے, ورنہ صریحتاً علی علیہ السلام کا نام ہوتا تو یقیناً یہ لوگ تحریف کرتے قرآن میں. لیکن حق چاہنے والوں کے لیے اتنی آیات ہے علی کے ساتھ کو بیان کرنے کے لیے. تو آخر میں آپ نے فوج اسامہ کو روانہ فرمایا, اسامہ کی فوج کو روانہ فرمایا آپ نے. تمام بزرگان انصار و مہاجرین کو حکم فرمایا ضرور اس فوج کے ساتھ چلے جائے. اور لعنت بھیجا آپ نے ان لوگوں پر جو پیچھے رہتے ہیں اور فوج کے ساتھ نہیں جاتے. اس کے ذریعے آپ نے کئی کارنامہ انجام دیے. ایک یہ ہے کہ حکمرانی اور حاکمیت کے معیار صلاحیت ہے, عمر نہیں ہے, تاکہ علی پر بھی اعتراض نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ ان تمام بزرگان مہاجرین انصار پر اسامہ فوقیت رکھتا ہے حکومت کرنے کے لیے. دو, علی تو اس میں نہیں تھا, علی کو پیغمبر نے خصوصی طور پر رکھا تھا اپنے پاس. اور تیسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے یہ جو تمام مشکل افراد ہیں جن کے دل میں بیماریاں ہیں وہ چلے جائے شہر سے, تاکہ پیغمبر کے رحلت کے وقت شہر خالی رہے اور علی کی صحیح طور پر بیعت ہو جائے, کوئی مخالف شہر میں نہ رہے. پیغمبر کا یہی پروگرام تھا. دشمنان دین نے بھی اس بات کو درک کیا, مختلف بہانے بنا کر کہا کہ ہمارا دل نہیں آتا چاہتا ہے آپ کو بیماری کے حالت میں چھوڑ کر جائے. عرض کیا یہ ایک مسئلہ ہے, شیطان اور غیر شیطان کا فرق کیا. شیطان نے زیادہ عبادت کی لیکن بندگی اس کے ہاں نہیں تھی, عبادت کی لیکن عبودیت نہیں تھی, اسی لیے اس کی انا زندہ ہو گئی اور کہا کہ میں آپ کی اس حکم کو نہیں مانتا ہوں. مطلب یہی ہے, اگر پیغمبر سے محبت ہے تو پیغمبر کے حکم کو ماننا ہے. تو یہاں پر ایک سوال انسان کے دل میں آتا ہے, اگر پیغمبر علی کو چاہتے تھے تو کیا کیا؟ ہم دیکھتے ہیں اتنا کام کیا غدیر کے مجمع میں قلم و قرطاس کے حوالے سے اور اسامہ کے فوج کے حوالے سے, انفسنا کے ذریعے پہلا دن اعلان نبوت کے ساتھ اعلان وصایت کر کے. اب قلم و قرطاس کے مسئلے میں دیکھیے, آپ نے یہ مسئلہ پیش کیا, عمر بن الخطاب چند آدمی کے ساتھ آئے تھے عیادت کے لیے, کچھ افراد پہلے سے وہاں تھے, کچھ افراد وہ لے کے آئے تھے. جب آپ نے قلم و دوات مانگا تو شور ہو گیا, پیغمبر بیماری کے درد کی وجہ سے فرما رہے ہیں, اس قسم کے نازیبا الفاظ کہا. تو آپ نے فرمایا اٹھ کر چلے جاؤ, میری نصیحت سنو اور اٹھ کے چلے جاؤ. ان نصیحتوں میں سے ایک یہ تھا کہ میں اہل بیت کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہوں, اچھی رفتار ان کے ساتھ کرو. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا, پیغمبر نے کیوں نہیں لکھا؟ اگر پیغمبر لکھتے, پیغمبر اب زندہ تھے اور نبی کے آخری لمحات میں, نبی تو اپنے مقام پر, اگر ہم اپنے کسی دشمن کے آخری لمحات میں پہنچ جائے ہمارے دل پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ دشمنی بھول جاتے ہیں, چاہتے ہیں کہ اس کو ان آخری لمحات میں اپنے سے راضی کرے. یہ ہر تھوڑا سا دل میں رقت رکھنے والا, انسانیت رکھنے والا آدمی یہی کرتا ہے, دشمن بھی ہو اس کے آخری لمحات میں دشمنی کو فراموش کرتا ہے. تب حضور کے آخری لمحات میں حضور کے کلمگو آئے ہیں, آپ قلم و دوات مانگتے ہیں, قلم و قرطاس مانگتے ہیں اور لانے والا نہیں, اختلاف کرتے ہیں. اور یہ اختلاف کرنا اور وہاں پر موجود کسی آدمی کے بات کو زیادہ ماننا حضور سے بہت خطرناک علامت. اگر حضور اس کے باوجود قلم و قرطاس لاتے تو یہ لوگ نہ صرف اس میں شبہ کرتے, اس میں تو شبہ کیا تھا انہوں نے, حضور نے ہیزیان بولا ہے, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہتی, کل نبوت میں شک کرتے. یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے کل نبوت میں شک ڈالنے کے لیے تیار تھے. حضور سے لے کر سارا ائمہ کی زندگی میں جب ہم دقت کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, چند باتیں نظر آتی ہیں. وہ سب سے زیادہ اہمیت دین کو دیتے ہیں. دین خطرے میں ہو تو بالکل برداشت نہیں فرماتے ہیں. دین کے بعد حکومت کے لیے اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ حکومت دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. دین کے بعد حکومت کی اہمیت دیتے ہیں, دین کے بعد تربیت کی اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ دین ہو بعد میں بھی حکومت کا حصول ممکن ہے, دین ہو اس دین کے روشنی میں تربیت دوبارہ ممکن ہے, لیکن اگر دین نہ رہے پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. اسی لیے سب سے اہمیت آپ ائمہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں, اگر دین پر خطرہ آ جائے وہ اٹھتے ہیں, خاموش نہیں رہتے, لیکن حکومت پر ضربت آ جائے تو وہاں پر مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہیں. اصحاب کی تربیت نہ کر سکے تو خصوصی اصحاب کی تربیت فرماتے ہیں. خلاصہ یہاں پر وہ دین والے نمبر نہیں ہیں, اہمیت کے لحاظ سے نمبر ہے. تو یہاں پر بھی قلم و قرطاس حکومت کے لیے آپ چاہتے تھے, آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر قلم و قرطاس سے لکھے تو خود دین خطرے میں پڑ رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے, لیکن ساتھ اس جملے کو جان بوجھ کر فرمایا تا
تاکہ حق چاہنے والوں تک یہ خبر آ جائے پیغمبر نے تو وصیت کی تھی. خود عمر بن الخطاب کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا پیغمبر کیا لکھنے والے تھے, لکھنے والے تھے کہ علی کو اپنے بعد جانشین بنانے والے تھے, لیکن میں سمجھ رہا تھا اسلام کے مصلحت میں یہ نہیں ہے. مسلمان قریش پسند نہیں کرتا کہ نبوت اور امامت دونوں کے خاندان میں ہو. ایک مسئلہ تھا قریش والوں کے ہاں, بنی ہاشم یہ کعبہ کے متولی تھے, بنو امیہ دولت مند افراد تھے اور طاقتور گروپ تھے, خلاصہ قریش کے ہر قبیلے کے پاس کوئی نہ کوئی صفت تھی. یہ لوگ کہتے تھے نبوت جب اس گھرانے میں آ جائے جانشینی نبوت نہیں آنا چاہیے. اور بھی مسائل تھے, بہرحال ان حوالوں کی وجہ سے عمر کہتے ہیں میں مصلحت نہیں سمجھتا تھا دین کا. یہاں پر ایک عجیب لطیفہ ہے, ایک عالم شیعہ عالم دین کسی سنی کے ساتھ ملتا ہے, کہتا ہے کہ میرے نظر میں پیغمبر سے زیادہ ابو بکر عاقل تھے, اس لیے کہ اس نے اپنے بعد خطر کو محسوس کیا, جانشین مقرر کیا. پیغمبر نے خطر کو محسوس نہیں کیا, جانشین مقرر نہیں کیا. کوئی اس سوال کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تو اس حوالے سے اتنے کارنامے انجام دیے ہمارے سامنے ہیں جانشینی کو معین فرمانے کے لیے, لیکن دشمنوں نے, دین کے بدخواہان نے اس نقشے کو عملی ہونے نہیں دیا. ہمارے پاس کسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے دو طریقے سے دلیل ہم لاتے ہیں, ایک دفعہ اوپر سے دلیل لاتے ہیں, ایک دفعہ نیچے سے دلیل لاتے ہیں. اوپر کے دلیل کو ہم لوگ برہان لمی کہتے ہیں, فرض کیجئے خدا عادل ہے. ایک چیز کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہ آیا خدا نے اس کام کو کیوں کیا ہے, سمجھ میں نہیں آیا, تو ہم یہ کہتے ہیں خدا کے پاس علم ہے, قدرت ہے, رحمان و رحیم ہے, عادل ہے, اس لیے خدا نے جو بہترین تھا انجام دیا ہے. میرے سمجھ میں نہیں آیا, جب خدا کو میں عالم و قادر و حکیم و عادل و رحمان و رحیم مانتا ہوں تو اس نے جو بہترین تھا انجام دیا ہے, اگرچہ اس کی حکمت میرے سمجھ میں نہیں آئی. ایک دفعہ ہم یوں کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کی یہ حکمت ہے, اس کی یہ حکمت ہے. روز بروز سائنس کے ذریعے حکمتیں کشف ہو جاتی ہیں, مصلحتیں کشف ہو جاتی ہیں, یہ روز بروز کشف ہو جاتی ہے. یہ عام ذریعے سے ہم ثابت کرتے ہیں, وہ فلسفیانہ دلیل ہے, یہ سائنسی دلیل ہے. اسی طرح سے جانشینی کے حوالے سے ہم قرآن و سنت کی دلیلوں سے یقینی طور پر جانتے ہیں کہ پیغمبر علی کو چاہتے تھے, لیکن کس طرح سے پیغمبر نے اپنے اس الہی مقصد کو پورا کیا, اگر تاریخ کے لکھنے والے دشمن چن کے تھے, ہمارے سامنے تاریخ کے واقعہ صحیح طریقے سے نقل نہ ہوا, تو ہم جانتے جب خدا و رسول علی کو چاہتے تھے تو جو اس وقت ممکن طریقہ کار تھا انجام دیا, اور جہاں دین خطرے میں پڑ سکتا تھا وہاں پر دین کو بچایا. بہت سی باتیں تاریخی واقعات ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہم تک نقل نہیں ہوا ہے, پیغمبر نے کیا ہو, لوگوں نے چھپایا ہو. ایک سوال یہ کیوں ایسا ہوا, کیوں یہ پروگرام عملی نہیں ہوا, کیا مشکلات پیش آئے, کیوں جب قرآن و سنت و سیرت پیغمبر نے جانشینی کو اس طرح سے مضبوط طریقے سے پیش کیا. جو میں نے عرض کیا وہ شیعہ دلیل عرض نہیں کیا, سنی کتابوں سے نقل کیا ہے. اتنے کوشش کے باوجود ناکام کیوں ہوا؟ تو اس کے جواب یہ ہے, آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ نے دین مسیح کو لایا, لیکن مسیحیان واقعی کتنے فیصد ہوں گے دنیا میں, کتنے فیصد مسیحیان واقعی ہوں گے؟ ایک فیصد بھی شاید مسیح واقعی حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے. دین مسیح تحریف ہو چکا تھا چند سو سال کے اندر, بلکہ بہتر کہوں بولوس جو مسیحیوں کا بہت بڑی شخصیت ہے, جیسا طرح اسلام میں حضرت علی کا مقام ہے, مسیحیت میں بولوس کا مقام ہے, مورخ مسیحیت کے بارے میں لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس نے اس نظریے کو جعل کیا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. دین مسیح میں آغاز میں تحریف ہو گئی, حضرت مسیح تو نہیں چاہتے تھے. دین یہود میں خود توحید میں تحریف ہو گئی, عزیر کو خدا کا, عزیز کو خدا کا بیٹا مانا. یعنی نئی بات نہیں ہے, تعجب کی بات نہیں ہے, یہ ہوتا رہا ہے. ایک شاعر ایک شعر میں کہتا ہے, آپ عوام سے تعجب کرتا ہے کہ عوام ایسے عجیب لوگ ہیں, کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن گوسالہ سامری کی خدائی کو مانتے ہیں لوگ. گوسالہ سامری نے کیا کیا تھا؟ ایک آواز نکالی تھی، اور کچھ تو نہیں کیا تھا. سامری نے جو بچہ بنایا تھا، ایک آواز نکلی تھی، اس کو بطور خدا انہوں نے قبول کیا. حضرت موسیٰ کی اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود اس کی نبوت کو بھی نہیں مانتے تھے، بلکہ جب چلے گئے تھے میقات پہ یا کسی اور مقام پر، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، وفات پا گئے. جب واپس آ گئے، کہا کچھ بہت سے بنی اسرائیل لوگوں نے کہا آپ نے حضرت ہارون کو شہید کیا ہے، ان پر الزام لگایا اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود. یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے جب مولا سے عرض کیا کہ آپ مسلمانوں نے پیغمبر کے وفات کے بعد ہی اختلاف کیا، آپ نے فرمایا ہم نے اگر پیغمبر کے وفات کے بعد اختلاف کیا ہے، تم لوگوں نے تو اپنے پیغمبر کی زندگی میں اختلاف کیا ہے، وہ بھی خدا میں اختلاف کیا ہے. خدا کو چھوڑ کر گوسالہ پرست ہو گئے. اور اس بات کی خبر خود قرآن نے بھی دیا، اَفَإِمَّا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأُوْ قُتِلْ إِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ. پیغمبر کی شہادت یا وفات کے بعد تم دوبارہ اپنے عہد جاہلیت کے پاس پلٹ جاؤ گے. یہ قرآن کی خبر بھی ہے. ہماری روایتوں میں بھی ہے کہ پیغمبر کے بعد چند آدمی ہی رہ گئے، بقیہ سب مرتد ہو گئے. مرتد کا ہمارا دو اصطلاح ہوتا ہے، علم اصول ایک علم ہے، اس میں اس کی بحث ہوتی ہے کہ بعض اصطلاح بعد میں مسلمانوں کے درمیان رائج ہوا ہے، وہ احادیث و آیات کے وہ معنی نہیں ہوتا ہے جو بعد میں رائج ہوا. تو مرتد ہونا ایک اصطلاح ہے، فقہی ہے، ورنہ حدیث و آیات میں کچھ عام معنی ہے، واپس جانا. تو اسلام سے کفر کی طرف واپس جانا، یا ایک حکم رسول کو چھوڑ کر چھوڑ دینا، وہ بھی اس حکم کی نسبت میں واپس گیا جاہلیت کی طرف. تو یہاں پر اس حدیث سے مراد یعنی حکم رسول کے خلاف ورزی کی امامت کے مسئلے میں. تو یہاں پر سابقہ امتوں کے بارے میں، امتوں میں آپ دیکھتے ہیں، اور قرآن میں اور احادیث میں بھی ہے، یہ ہے کہ سابقہ امتوں نے جو کچھ کیا ہے تم بھی کرنے والے ہو. سابقہ امتوں کے 72 فرقے، 71 فرقے، تمہارے 73 فرقے بننے والے ہیں ان سے بڑھ کر. حدیث نبوی میں ہے کہ اگر سابقہ امتیں کسی جانور کے سوراخ میں چلی جائے تم بھی اسی میں جانے والے ہو. اس طرح سے سابقہ امتوں کی طرح تم کرنے والے ہو. جب سابقہ امتیں اس طرح سے منحرف ہو گئے اپنے پیغمبر کے بعد، تو امت مسلمان منحرف ہو جائے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. میں اس مسئلے پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ ہمارے برادران کو اس بات پر شبہ ہے کہ اتنے اصحاب کس طرح سے غلطی کر سکتے ہیں اس مسئلے میں. ہم کہتے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے، کل تاریخ ادیان میں یہ بات ہوتی رہی ہے. اس کے راز بھی ہمارے سامنا ہے. راز یہ ہے کہ کسی چھوٹی تنظیم سے لے کر ایک بڑا ملک کو آپ لیجئے، اس میں مخلصین بہت کم ہوتے ہیں. ایک تنظیم کے اندر مخلصین وہ افراد جو اپنے تمام مفادات کو نظر انداز کر کے تنظیم پر قربانی دینے والے ہو بہت کم ہوتے ہیں. ایک ملک کے اندر اپنے تمام مفادات کو چھوڑ کر ملک پر قربانی دینے والے ہو بہت کم ہوتے ہیں. ایک شہر کے اندر، ایک سسٹم کے اندر، ایک نظریات کے اندر، عام طور پر تاریخ انسانیت کو دیکھیں اور آج کل بھی پوری دنیا پر آپ نظر ڈالیں، جہاں بھی تنظیمیں ہیں، حکومتیں ہیں، کمیٹیاں ہیں، جو بھی ہے، اس میں جو افراد ہیں ان افراد کے درمیان مخلصین شاز ہی ہوتے ہیں. بقیہ افراد 10% مخلص، 15% مخلص، 20% مخلص، 50% مخلص، 70% مخلص. کچھ نفسیات ہے، کچھ نفسانیات ہے، کچھ خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، کچھ دین کی پیروی، کچھ مقصد کی پیروی، ایسا مکس ہوتا ہے. جو 100% مقصد کی پیروی کرنے والا ہو، فانی ہو چکا ہو مقصد میں، وہ شاذ ہی ہوتے ہیں. تو امت پیغمبر میں اگرچہ اچھے لوگ بہت تھے، لیکن مخلصین جو فانی ہو گئے تھے اسلام میں، نبوت میں، حق میں، ان کی تعداد بہت کم تھی. تو تعجب کی بات نہیں ہے، اصحاب کی ابصیرت کو دیکھیں، عموماً لوگ مخلصین کم ہوتے ہیں ایک، دوسرے عموماً لوگ اپنے فائدے کے پیچھے جانے والے زیادہ ہوتے ہیں، حق کے پیچھے جانے والے کم ہوتے ہیں. لوگ عموماً اس چیز کو زیادہ مانتے ہیں جس سے وہ خوش ہو، فائدہ ہو یا نہ ہو، جس سے خوشی ہو اس کو زیادہ مانتے ہیں، جس سے خوشی نہ ہو اس کو کم مانتے ہیں. لوگ جن باتوں کے ساتھ دیتے ہیں اس قسم کے ہیں، مخلصین حق کے ساتھ دیتے ہیں، کچھ لوگ منافع کے ساتھ دیتے ہیں، کچھ لوگ جس میں ان کی مرضی ہو, منافع ہو یا نہ ہو, دل چاہتا ہے اس کے ساتھ دیتے ہیں. جیسے سیاست مدار ایک تقریر کرتا ہے, یہ لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. کچھ لوگ اس بات کو مانتے جو ان کے سمجھ میں آ جائے, سمجھ میں نہیں آ جائے نہیں مانتے. ابھی اسلامی قانون اور دنیا کے قانون کا ایک اہم فرق یہی ہے, اسلامی قانون خدا نے بنایا ہے. اب میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس قانون کی خوبی کیا ہے, اس قانون کی خوبی سمجھ میں نہیں آتا, برائی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے اگر میرا ایمان بہت قوی ہے تو میں مانتا ہوں, تھوڑا سا شک ہو پھر اعتراضات شروع کرتا ہوں, یہ کیسا ہے, کیوں ہے, وہ ہے یہ. لیکن دنیاوی قانون کی خوبی یہ ہے, خوبی کہے یا بدی کہے, اسمبلی میں آج ایک قانون بنایا, چند نمائندے کھڑے ہو کر کہا کہ اس قانون کی یہ خوبیاں ہیں اس لیے ہم اس قانون کو بناتے ہیں. سب نے کہا بالکل صحیح بات ہے, خوبیاں ہیں اس قانون کی, اس کو پاس کیا. چند سال گزرنے کے بعد دیکھا کہ اس قانون میں کچھ خامی ہے, ایک ترمیم کرتے ہیں اس قانون میں, ترمیم کی. اب کہتے بھائی یہ قانون تو 5 سال پہلے اچھا تھا, ابھی کیوں خراب ہو گیا؟ کہتے یہ خامیاں تھیں. ترمیم کرنے والے اس میں دلیل لاتے ہیں, ان دلائل کے تحت ہم یہ ترمیم کرتے ہیں. 5 سال اور گزرتا ہے, اس قانون میں اور ایک ترمیم کرتے ہیں, پھر دلیل لاتے ہیں. دیکھ رہے قانون مسلسل بدلتا جا رہا ہے, مسلسل قانون کی خامیاں واضح ہوتی جا رہی ہیں. لیکن صرف یہ کہ جس وقت قانون کو بدلتے اسی وقت اس کا دلیل اس کے سامنے ہے, صحیح نہیں ہے, حق نہیں ہے, لیکن دلیل جب سامنے ہے, سمجھ میں آ گیا یہ قانون کیوں ہے تو مانتے ہیں. قانون الہی ایک ہمارے فہم سے بالا تر ہے, ہم رازدار ہیں, وحی الہی تو نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ جن کے دل میں تھوڑا سا شائبہ ہو وہ لوگ شکایات شروع کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک مشکلات ہے. اور ایک مشکل یہ تھا, منافقین تھے, پیغمبر کے ساتھ جانے والے جنگ احد میں 1000 میں سے 300 منافق تھے. سورہ منافقین انہی کے شان میں نازل ہوئے, اور اصحاب رسول پوری خوبیوں کے باوجود خامیاں بھی بہت تھی. وہ اگرچہ اچھے تھے لیکن مخلص نہیں تھے, اگرچہ اچھے تھے وہ اپنے منافع کے دنبال میں بھی تھے, اپنے منافع کو بھی چاہتے تھے, اگرچہ اچھے تھے اسی طرح, لیکن اس وقت اپنی اگر مرضی کے مطابق ہو تو زیادہ کام کرتے تھے, مرضی کے مطابق نہ ہو تو پیچھے رہتے تھے. اس کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جنگ بدر ہے, 17 رمضان کو جنگ بدر پیش آیا, حضور نے فرمایا افطار کرو, کچھ مسلمان افطار کے لیے تیار نہیں ہوئے, روزہ کو حضور نے لایا ہے لیکن اتنے مقدس ہو گئے حضور سے بڑھ کر, افطار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. صلح حدیبیہ میں جب صلح ہو گئی, واپس آنے لگے, تو آپ نے فرمایا یہی پر اپنے ساتھ جو جانور لایا اس کو قربانی کرو. کوئی نہیں اٹھتا ہے, حضور مقرر حکم فرما رہا ہے, کوئی نہیں اٹھتا ہے قربانی کرنے کے لیے. دیکھو قربانی کے مسئلے میں بھی حضور کی بات کو نہیں مان رہے. خلیفہ دوم کہتا ہے جس طرح آج مجھے شک ہوا کبھی شک نہیں ہوا, جنگ حنین میں ایک درخت تھا, جنگ حنین کی طرف جاتے وقت یا واپسی کے وقت, اس درخت کے نیچے عرب کے مشرکین اعتکاف کرتے تھے. کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی اعتکاف کی چیز بناؤ. عرب کے مشرکین کو دیکھتے جس طرح قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا, اسی طرح سے پیغمبر سے کہتے. جنگ حنین میں غنائم تقسیم کرنے میں پیغمبر نے کچھ دیر فرمائی, تو اتنا آپ پر دباؤ ڈالا کہ آپ کا عبائے مبارک کھینچا انہوں نے. جب آپ نے تقسیم کی اور بحکم قرآن مؤلفۃ القلوب جن کے ایمان کمزور ہے ان کو مزید اسلام سے, ظاہر ہے الانسان عبید الاحسان, اسلام سے نزدیک کرنے کے لیے, اسلام کی محبت ان کے دل میں آنے کے لیے. دیکھیے آپ ابو سفیان وغیرہ ہے, یہ لوگ صرف دلائل سے ماننے والے نہیں ہیں, وجہ یہ ہے کہ دل میں اسلام کی دشمنی ہے. دشمنی نکالنے کے لیے الانسان عبید الاحسان, احسان کا بندہ ہوتا ہے انسان, ایک طریقہ کرنا پڑتا ہے. دلائل کے لیے دلائل ہے, عقل کے لیے منطق ہے, دلائل ہے, لیکن دل میں دشمنی کو دور کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. اسی لیے مؤلفۃ القلوب کے لیے کچھ مزید چیزیں دیتے تھے. اعتراض کے آیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ عدالت کے ساتھ رفتار نہیں کرتے, آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے. تو آپ نے فرمایا ویل ہو تم پر, اگر میں عدالت کے ساتھ رفتار نہیں کروں کون کرے گا؟ اس نے کہا بہرحال کچھ افراد تیار ہو گئے اس کو مارنے کے لیے. آپ نے فرمایا تم اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک دن آئے گا اور بہترین خلق خدا کے ساتھ جنگ کرے گا, اور اس کی نماز روزہ سے تم اس کی نماز کو دیکھ کر تم اپنی نماز کو حیض سمجھو گے, اس کے روزہ کو دیکھ کر تم اپنے روزہ کو حیض سمجھو گے, لیکن اس کے باوجود باطل پر ہو کر بہترین خلق خدا کے ساتھ جنگ کر کے مارا جائے گا. اور جنگ جمل میں یہی آدمی علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارا گیا. تو آپ دیکھتے اصحاب رسول, اہل سنت کی جو تعریف ہے اصحاب رسول, وہ سب ان پر آتا ہے. جس نے اپنی زندگی میں پیغمبر کو دیکھا وہ صحابی ہے. کچھ لوگ ایک شرط کو بڑھاتے ہیں, پیغمبر کو دیکھا اور اسلام پر مر گیا, اسلام کو مانتے ہوئے مر گیا. اس حوالے سے ایسے لوگ سب صحابی ہو جاتے ہیں, منافقین بھی صحابی ہو جاتے ہیں. منافقین شرم میں جو آیت اتری, قرآن کا سورہ نازل ہوا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظریہ اہل سنت نے اہل بیت کے مقابل میں کھڑا کیا ہے کہ ہم اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تمام اصحاب عادل ہے, خود سورہ منافقین سے پوچھے انکار کرتا ہے, تاریخ اسلام سے پوچھے اس کو منع کرتا ہے, اصحاب کے رفتار و کردار سے پوچھے اس کو نہیں مانتا ہے. تعجب کی بات ہے کس طرح یہ خود اپنی کتابوں میں متعدد روایات ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر دیکھتے ہیں کہ اصحاب جہنم کی طرف جا رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں میرے اصحاب کو کہاں لے جاتے ہو؟ عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کو کیا پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا بدعتیں لایا؟ تو یہ کتابوں میں, بس اس کے باوجود اصحاب کن نجوم, میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے جس کے پیروی کریں گے کافی, یہ کہاں سے؟ سند کے لحاظ سے خود ان کے حوالے سے بھی قوی نہیں ہے, لیکن یہ حقائق سامنے ہیں. تو آپ اس کے علاوہ آپ دیکھیے قرطاس کے مسئلے, پیغمبر قلم کاغذ مانگ رہے ہیں, اپنے آخری لمحات میں اصحاب ہے کوئی لانے والا نہیں ہے, پیغمبر کو حزیان کی طرف نسبت دیتے, لعنت بھیجتے ہیں جنگ نہ جانے والوں پر, جنگ نہیں جاتے, مسلسل خلاف ورزی. جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی انہیں اصحاب کی خلاف ورزی کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کچھ دیر تک انتظار کرو, اس کمین گاہ میں رہو, انتظار نہیں کیا, مال دنیا کے پیچھے آ گئے, کتنا مال دنیا ملتا تھا. اور ان کے اور اس سب سے اہم تقریباً قریش ہے, قریش دشمن علی تھے. خود حضور کے زمانے میں عباس عرض کرتا یا رسول اللہ, قریش والے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں خوشی کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ, پرتپاک انداز میں ملتے ہیں, لیکن جب ہم بنی ہاشم سے ملاقات کرتے ہیں ان کے تیور بدل جاتا ہے. فرمایا یا عباس جب تک بنی ہاشم سے محبت نہیں کریں گے تب تک ان کا ایمان قوی نہیں ہوگا. یقیناً بنی ہاشم سے دشمنی کوئی وجہ نہیں ہے اسلام سے دشمنی کے علاوہ. اور قریش خصوصیت کے ساتھ دشمن علی تھے, بزرگان قریش کو مارنے والا علی تھا, ان کو قتل کرنے والا علی تھا, یہی وجہ ہے کہ علی کی دشمنی ان کے دلوں میں تھی. 25 سال کے بعد جب علی اقتدار پر آئے دوبارہ انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ آپ ہمارے آبا و اجداد کو مارنے والے. تو قریش کی دشمنی اس حد تک ہے, خود عمر کہتا ہے کہ پیغمبر چاہتا تھا علی اپنے بعد جانشین بنے لیکن قریش نہیں چاہتا تھا. عمر کا دو جملہ, ایک دفعہ کہتا عرب نہیں چاہتا تھا, ایک دفعہ کہتا قریش نہیں چاہتا تھا. اب عرب نہیں چاہتا ہے کہنا غلط ہے, چونکہ اس میں پتہ چلتا ہے بعد میں شورا کے مسئلے میں عمار اعلان کرتا ہے اگر عرب اور مسلمین کو خوشی چاہتے ہو تو علی کو انتخاب کرو, اور کوئی اور اعلان کرتا ہے اگر قریش کی خوشی چاہتے ہو تو عثمان کو انتخاب کرو. اور اس کے علاوہ اب جنگ احد میں دوسروں نے, اب دیکھیے سب نے فرار کیا, جبکہ جنگ سے فرار کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے جنگ سے فرار کرنا. احد کی ایک بات یاد آ گئی یہاں پر, جب یہی شورا کی بات ہو رہی تھی تو باہر لوگ جمع تھے, مقداد نے غالباً عثمان سے کہا, مقداد ہے یا عمار ہے, کہا کہ عمار, عمر کے پاس ایک معیار تھا, عمر نے کہا تھا جب تک بدر والے ہیں غیر بدر والے خلیفہ نہیں بن سکتا, پھر اگر بدر والے نہ ہو احد والے جب تک ہے غیر احد والے خلیفہ نہیں بن سکتا, اگر احد والے بھی نہ ہو تو بیعت رضوان والے جب تک ہے غیر خلاف خلیفہ نہیں بن سکتا, یہ عمر کا نظریہ تھا. لیکن ابناء طلقہ یعنی آزاد شدگان, ابو سفیان و معاویہ وغیرہ جو فتح مکہ کے بعد آزاد ہو گئے, یہ خلیفہ بن ہی نہیں سکتے, یہ عمر نے کہا تھا, پتہ نہیں کس وجہ سے ایک اچھا جملہ اس کی زبان سے نکلا. تو وہاں پر عمار کہتا ہے عثمان تم جنگ بدر میں حاضر نہیں تھے, جنگ احد میں تم نے فرار کیا تھا, بیعت رضوان میں تم مکے میں تھے, کیونکہ وہاں پر مکے بھیجا تھا, وہ مکہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کر کے وہیں پہ رہ گئے تھے. اب یہ خبر یہاں یوں آ گئی کہ عثمان گرفتار ہو گیا, لیکن حقیقت یہ تھی گرفتار نہیں ہوا تھا بلکہ بنو امیہ طاقتور گروپ تھا, مکے میں کوئی گرفتاری کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے کہتے ہیں یہ جو تین معیار بیان کیے, تینوں معیار تمہارے پاس نہیں, جبکہ بدر والے اب تک ہے, احد والے اب تک ہے, بیعت رضوان والے اب تک ہے. تو یہ خامیاں تھی, تو اتنی خامیاں, اور عموماً ہر معاشرے میں مخلص بہت کم ہوتا ہے. تو یہاں سے اگر یہ کہا جائے پیغمبر کے بعد چند ہی 100% حکم پیغمبر پر عمل کیا, بقیہ سب نے عمل نہیں کیا, تو غلط بات نہیں ہے, کل تاریخ اس کے شاہد ہے. قرآن بھی کہتا ہے اکثرہم لا یؤمنون اکثرہم لا یعقلون. تو اس حوالے سے ہمارے سمجھ میں آتا ہے کیوں یہ کام عملی نہیں ہوا. امت مسلمہ میں وہی واقعہ تاریخ تکرار ہونا تھا جو سابق امتوں میں تکرار ہوا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں.
آغا صاحب یہ دو سوال تھے گزشتہ نشست کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ کیا اسلام میں شخصیت پرستی جائز ہے؟ کیا اسلام میں شخصیت پرستی جائز ہے؟ آیا ہم سیرت ائمہ یا سیرت نبی پہ عمل کرتے کرتے لاشعوری طور پہ شخصیت پرستی کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ہمارے عمل اس نیت سے ہو کہ یہ فلاں عمل فلاں نبی نے یا فلاں امام نے انجام دیا تھا.
آپ دوسرا سوال تکرار کریں.
اگر ہم کوئی عمل ایسا انجام دیں اس نیت سے کہ یہ عمل فلاں نبی نے یا فلاں امام نے انجام دیا تھا اور قطع نظر خدا کی طرف رجوع کیے بغیر, مطلب ہمارا ذہن خدا کی طرف نہ ہو اور ہم کہیں بھائی یہ عمل فلاں نبی نے یا امام نے کیا تھا, تو اگر وہ ہم عمل انجام کرے تو آیا وہ قبول ہوگا؟
بھلے, شخصیت پرستی تو واضح ہے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ائمہ اطہار اور پیغمبران شخص ایک شخص نہیں ہے, ایک اصول ہے, وہ راستہ ہے خدا تک جانے کا. جس طرح سے آپ عقل کی پیروی کرتے ہیں اسی طرح سے امام پیغمبر کے, یعنی عقل اور امام پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم امام پیغمبر کو مانتے ہیں اسی طرح سے مانتے جس طرح عقل کو ماننا شخصیت پرستی نہیں ہے, اپنی عقل کو ماننا. اسی طرح سے امام و پیغمبر کو ماننا شخصیت پرستی نہیں ہے. فرض کہ ابھی آج کل سائنس والے کسی کو نہیں مانتے, صرف عقل اور سائنس کے تجربہ کو مانتے ہیں. لیکن اگر تجربہ سے ثابت ہوا اس کو مان جاتے ہیں نا, تجربہ سے اگر ایک بات ثابت ہو گئی اس کو مان لیتے ہیں. پھر ایک دن اگر ثابت ہو یہ تجربہ غلط تھا, دوسرے تجربے کو مانتے ہیں. بہر تجربہ سے ثابت ہونے کے بعد اس کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں. ہم تجربہ کے علاوہ عقل کے علاوہ پیغمبر و امام و خدا کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں. جس طرح سے عقل اپنی تمام خامیوں کے باوجود اس کے سامنے ہم تسلیم ہو جاتے ہیں, پیغمبر و امام بھی عقل کی طرح حق ہے. شخصیت نہیں ہے بلکہ طریق ہے, صراط مستقیم ہے خدا تک جانے کا. اس لیے یعنی یہاں پر در حقیقت شخصیت پرستی ہی صدق نہیں آئے گی. لیکن ظاہر شخصیت پرستی مقبول نہ ہونے کی بہترین جملہ مولا نے فرمایا ہے جنگ جمل میں, جب کسی نے آ کے تعجب کیا, کہا کہ طلحہ و زبیر جیسا بزرگان اس طرف ہے اور اس طرف بھی اصحاب پیغمبر ہے اور آپ ہے, فرمایا کہ یہ معیار نہیں ہے. فرمایا کہ انک لملبوس علیک, الحق لا یعرف باقدار الرجال, اعرف الحق تعرف اہلہ. کہتے تم غلطی پر ہو, حق لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا, پہلے حق کو پہچان لو پھر حق کے ذریعے لوگوں کو پہچانو. حقیقت ہے اب تک بہت سے نقصانات ہم نے اس لیے اٹھایا کہ ہم نے اشخاص کو معیار بنایا. تو یہ اشخاص جب معصوم نہیں تھے ہٹ جاتے ہیں. ممکن ہے آج تک صحیح ہو, آج کے بعد شیطان اس پر غالب آ جائے, اب منحرف ہو جاتا ہے. تو اگر ہم خط والے ہو, اصول والے ہو, علم سے دین سے آگاہ ہو, ہزاروں اشخاص راہ راست پر آئیں گے, جب تک گمراہ ہے ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے, جس دن راہ راست پر آئے اس کے ساتھ دیں گے. ہزاروں افراد راہ راست پر تھے ساتھ دیں گے, جس دن راہ راست سے ہٹ گئے ساتھ نہیں دیں گے. اصلا تشیع اور تسنن میں اہم فرق ہے. تسنن کہتے ہیں اصحاب کے بارے میں تحقیق ہی مت کرو. احمد ابن حنبل اپنے استاد کے پاس پڑھتا تھا, جیسے ہی وہ استاد اصحاب پر اعتراض شروع کرتا اٹھ کر چلے جاتا. طبری اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم جتنے ہو سکتے اصحاب کے خلاف نہیں لکھتے, یعنی عموماً اہل سنت والے اصحاب کو عیوب سے بچانے کی کوشش کرتے تھے. اصحاب کے بارے میں جو مذمت کی روایات خبریں آئی اس کو نقل نہیں کیا, اس کے باوجود جو کچھ نقل ہوا ہے وہ بھی بہت ہے ہمارے پاس. اب انہی کے بارے میں بھی, انہی خبروں کو بھی وہ نقل کرنا نہیں چاہتا, کہتے ہیں کہ بس وہاں پر نہیں چھوڑو. ہم کہتے ہیں نہیں, دین ہمارے پاس ہے, یہ معیار ہے, اس معیار پر اترا اصحاب بھی محترم غیر اصحاب بھی محترم, اس معیار پر نہ اترا کوئی محترم نہیں. تو اس حوالے سے یقیناً ہم اس مرحلے تک پہنچنا ہے کہ شخصیت پرستی کے بجائے خدا پرست ہو جائے.
اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ ایام ہے کہ حاجی صاحبان حج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اگلے ہفتے سے حج کی فلائٹ شروع ہو جائیں گی. میں اس حوالے سے آپ کو پیغام دینا چاہیں حاجی کو کہ حج کے بعد جب مدینہ کی زیارت کو جائے تو سیرت النبی کے حوالے سے یعنی کس طرح رسول شناسی بہتر ہو سکے, یعنی اہم زیارت مدینہ میں رسول خدا کی زیارت اور جنت البقیع کی زیارت کے علاوہ کون سے مقامات پہ جائے کہ یہ سیرت النبی اور رسول شناسی بہت زیادہ بہتر ہو سکے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام نشانیوں کو بار مٹایا جا رہا ہے اور ہر بات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بدعت ہے. اس میں آپ جو پیغام دینا چاہیں, اور دوسرا سوال اس کے بعد
تو کیا حال اس کا آگے, یہ تو سازش ہو رہی ہے. واقعا انسان جو ہے جس طرح سے علم کی ضرورت ہے اسی طرح سے بھی قول مشہور خوگر محسوس بھی ہے, اگر نظر آ جائے زیادہ انسان پر اثر کرتا. تو یہ آثار ہے تاریخ اسلام یقیناً باقی رہنا چاہیے. کہتے مسیحیت میں آج کل کچھ گروہ نکلے ہیں کہتے حضرت عیسیٰ اصلا واقعی آدمی نہیں تھے, واقعا کوئی شخصیت عیسیٰ کے نام سے نہیں تھا, بنایا ہے لوگوں نے ایک افسانوی شخصیت. وجہ یہ ہے کہ آثار حضرت عیسیٰ واقعی نہیں ہے. اگر اس طرح سے آثار اسلامی بھی مٹا دیا جائے تو ہزاروں سال اگر باقی رہے, ہمیں کیا معلوم کب قیامت ہوگا, کب امام زمانہ تشریف لائیں گے, معلوم نہیں ہے. تو ہزاروں سالوں کے بعد آثار اسلام نہ رہے تو پھر وہی عیسائیت والے مسئلہ زندہ نہ ہو کہ لوگ شک کرنے لگے. تو یہ اہم سازش ہے اسلام کے خلاف, چاہے سمجھتے ہو چاہے نہیں سمجھتے ہو. یہاں تک آیت اللہ سبحانہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ خیبر کو زندہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ آثار قدیم عرب ہے, اس کو زندہ رکھنا چاہیے, وہ یہود کے آثار ہے. اب پیغمبر کے مکان مسمار کیا ہے, لائبریری بنایا اس کے اوپر, اب کوئی ابھی بھی جائے کہتے ہیں بھائی یہاں کچھ بھی نہیں ہے وغیرہ, اس طرح سے ٹال دیتے ہیں. ہمارے پاس دین سامنے ہے کہ زیارت ہمارے پاس صحیح ہے, خود زیارت ان کے ہاں بھی صحیح ہے, روایتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زیارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے, یہ بحث ہے. اور ہر تاریخ اسلام کو دیکھنا ایک فطری مسئلہ ہے. ہم کسی اپنے دادا پر دادا کے کوئی مکان کسی شہر میں ہو, اس شہر پہنچ جائے تو ہر ممکن کوشش کر کے وہاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, ایک محبت کی علامت ہے. ہم سے کہا گیا ہے تم پیغمبر آل پیغمبر سے محبت کرو, یہ قرآن کا حکم ہے. محبت کا حکم ہے, محبت کے انداز مختلف ہوتے, وہ ہمارے اختیار میں ہے, مجلس کی شکل میں, میلاد کی شکل میں, غم و خوشی میں شرکت کر کے مختلف انداز میں اظہار محبت کرتے ہیں. مگر وہ انداز جو شرع نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے اظہار محبت نہ کرو, وہ الگ. اس کے علاوہ جب محبت کا حکم ہے تو اظہار محبت میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے آثار کو دیکھے, ان کے مکانات کو جا کے دیکھے. اس طرح سے دیکھنے میں ان سے الفت ہو جاتی ہے, ان کے قربت زیادہ محسوس کرتے ہیں, یہ آثار زندہ رہتے. میں سمجھتا ہوں اگرچہ وہ منع کرے تب بھی ہمیں جانا چاہیے, ہمارے جانے سے اور بھی افراد آتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ آتے رہتے ہیں, تو ان کے منع کرنا اتنا مؤثر نہیں ہوتا ہے. وہ قبر نبی کو بھی ان کے اپنے نظریات کے مطابق ختم کرنا چاہیے تھا پیغمبر کے روزے کو, لیکن مجبور تھے, سنیوں کی اکثریت ہی نہیں کر سکتے تھے. تو اسی طرح سے ان تمام آثار پر مسلمان آتے رہے, کثرت کے ساتھ آتے رہے, وہ جرأت نہیں کریں گے. یقیناً ان آثار کے ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ ان تاریخوں کو تھوڑا سا ذہن میں مرور کرنا چاہیے, کس طرح سے انہوں نے اس دین کو اس مقام تک پہنچایا. یہی قرآن ہے, یہی سنت ہے, اور وہ قرآن سنت ہمارے پاس ہے, اور ہم کیوں ایسا نہیں کر سکتے ہیں, کیا فرق ہوا ہے ہمارے اور ان کے درمیان. یہاں پر شیخ مطہر کا ایک جملہ کہوں گا, فرق یہ ہے کہ انبیاء ائمہ مخلص دین تھے, ہم دین کے مخلص نہیں, تجارت کرنے والے ہیں. اس لیے تجارت کرنے والے سوز دل کے ساتھ تجارت نہیں کرتے, اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے.
ممکن ہے یہ سوال ہو گیا ہو, لیکن میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انسان فطرتاً خدا شناس ہے, تو آپ نے ہمیں شارٹ کٹ بتایا, کوئی نسخہ بتایا کہ ہم خدا شناسی بہت جلدی حاصل کر سکے.
خدا
یعنی خدا کو پہچاننا, خدا شناسی, شاید میرا پرانا سلف صحیح نہیں.
ہاں جی ہاں جی.
تو آیا یہ دعا کے ذریعے ہو سکتا ہے یا قرآن پڑھنے سے ہو سکتا ہے یا جیسا آپ نے بتایا روایت ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، تو اس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی کس طرح ہم خدا کو جلدی پہچان سکتے ہیں؟
محلل اس کے تو وہی شریعت نے جو راستہ بیان کیا یہی ہے، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے. ظاہر قرآن بھی معنی کے ساتھ، دعا بھی معنی کے ساتھ. اس کے بغیر صرف الفاظ ہے تو وہ ایک ماحول، معنوی ماحول میں پڑھتا ہے اتنا ثواب ملے گا، لیکن وہ جو ہدایت کا مسئلہ ہے جب معنی سمجھ میں نہیں آ جائے تو حاصل نہیں ہوگا. اعتکاف جو اسلام میں ہے اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ خود شناسی کا ایک موقع مل جائے، سب سے کٹ جائے اور تنہا اپنے اندر گم ہو جائے، ایک غور کرے کہ انسان لمحہ بہ لمحہ خدا کی طرف محتاج ہے، لمحہ بہ لمحہ اس کے ذرہ بہ ذرہ محتاج خدا ہے. خلاصہ اپنے ذات میں غور کرے، اپنے کمیوں کو، کائنات پر ایک نظر ترے. وہ اعتکاف ایک فلسفہ، وہی غور کرنا، معرفت نفس ہو جائے تو خدا تک جانے کے. روایت میں ہے کہ خدا تک جانے کا راستہ لوگوں کے نفسوں کے برابر ہے، جتنے سانس لیتے اتنے برابر راستہ ہے خدا تک. ہر آدمی اس کوشش میں رہے تو خود خدا راستہ بیان بناتا ہے، لیکن کل شریعت یہ راستہ ہے خدا تک جانے کا. یقیناً وہ خشک طریقے سے جس طرح سے عام لوگ بجا لاتے نہیں ہونے چاہیے، ایک قسم کے خضوع و خشوع جتنا ہو سکے اس میں اضافہ ہو. ایک آدمی، دانشگاہ تہران کا واقعہ ہے، انقلاب کے بعد دانشگاہوں کو بند کیا اسلامی بنانے کے لیے انہوں نے، تو وہاں اساتذہ دانشگاہ نے کہا کہ ہم ٹیچروں کے لیے ٹریننگ لیتے، یہاں پر ایک ایسا مرکز کھولا. وہ مسئول کہتا ہے کہ عورتیں مرد، اب وہ دانشگاہ کیونکہ دور ہے عام لوگ نہیں جا سکتے تو دولت مند لوگ جا سکتے تھے، اور دولت مند زیادہ تر وہی غلط لوگ ہوتے. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى، بے پردہ بے حجاب، اور وہ دانشگاہ کا ماحول گویا کوئی یورپ کا شہر جیسا ماحول ہے. ہم نے بہت سمجھایا، بس سمجھنے کے لیے تھوڑا تھا یہ لوگ. اب ہم نے کہا کہ جب تک پردہ کے ساتھ نہیں آئیں گے کم از کم یہاں پردہ کے ساتھ رہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے میں نے اپنے کسی سفر پہ جانا تھا ایک مہینے کے لیے، اپنے جانشین سے کہا کہ اگر فلان تاریخ تک یہ لوگ پردہ کے ساتھ نہ آئے بند کرو اس پروگرام کو ہی. چلا گیا، واپس آنے کے بعد کہا کہ بھائی پروگرام بند ہو گیا یا نہیں؟ کہا کہ نہیں، سب حجاب، عورتیں سب با حجاب ہو گئی. کہا کیسا؟ کہا کہ اس طرح سے کہ آغای قمشعی، جو فارسی کے ترجمہ قرآن انہوں نے لکھا بہت عرصہ پہلا، ان کے فرزند نے قرآن کے آیات کے مطابق جو اشعار تھے اسی کی تلاوت کی، ایک کلاس رکھا قرآن کے آیات جو اشعار کے شکل میں ہے، اشعار فارسی کے شکل میں، وہی انہیں کی تلاوت کرتے تھے. اس حد تک مقبول ہو گیا کہ تمام دوسری کلاسیں بند ہو گئے، سب اسی کلاس میں آ گئے، اور اب ان کو حجاب کے کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑی، خود محجب ہو گئی. تو یہ ہے کہ نئے نئے طریقے کوشش کرے ایجاد کرنے کا، تجربہ کرنے کا. وہی حدیث ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے سانسوں کے برابر ہے، اس حد تعداد میں ہے. حدیث میں ہے کہ بندہ میرے طرف ایک بالش آ جا، میں اس کی طرف ایک میل نزدیک ہو جاؤں گا. بندہ میری طرف آہستہ آ جا، میں اس کی طرف ہر ولا کے ساتھ، ہر ولا وہی جو وہاں پر صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اگر بندہ میرے پاس ہر ولے کے ساتھ آ جائے، میں اس کے ساتھ دوڑتے ہی ہو جاؤں گا. خدا کی طرف سے آمدگی ہے، صرف ہمارے اندر آمدگی کی ضرورت ہے.
رسول اکرم کی وفات کے بعد جو پے اور پے در پہ حکومتیں تشکیل دی گئی نا، جس کی وجہ سے ہم آج تاریخی مغالطے کا شکار ہیں، تو خود رسول اکرم اپنی زندگی میں ایک حکومت تشکیل کیوں نہیں دے گئے؟ اور حضرت عثمان کے بعد تین نما ایسا کوئی شخص نہیں تھا کہ حضرت علی کا نمبر لگ گیا؟
بلکہ پیغمبر کے زمانے میں، میں نے یہ عرض کیا آپ کو کہ قرآن کی آیات، احادیث، سیرت سے یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر چاہتے تھے اپنے بعد جانشین علی ہو جائے، یہ صاف نظر آتا ہے، اتنے دلائل ہیں عمل. کیسے کیا اس زمانے میں ہم نہیں تھے، یقیناً پیغمبر نے جو ممکن تھا کیا ہے. تاریخ ہو سکتا ہے نقل نہ کیا ہو، ہو سکتا ہے زمانے کے واقعات سے ہم آگاہ نہ ہو، لیکن جب ایک عاقل آدمی ایک پروگرام چاہتا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر جائز راستوں کو اپناتا ہے. صرف پیغمبر نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، اگر اس راستے پر چلتے خود دین خطرے میں پڑ سکتا تھا. اور واقعا قرطاس وغیرہ مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں یہی خطرہ تھا، خود دین خطرے میں پڑ سکتا تھا. اور یہ کام ہونا بھی ایک مسئلہ تھا، واضح تھا کہ سابق امتوں میں بھی یہی مسئلہ پیش آ گیا تھا، بلکہ خدا کو چھوڑ دیا تھا. یعنی ابھی فرض کیجئے ایک مسئلہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، تعجب کرتے ہیں لوگ کس طرح سے اتنے اصحاب مخالفت کرتے ہیں. جواب یہ کہ فرض کیجئے نماز کے مسئلے میں اصحاب کے درمیان اختلاف ہے، وضو کے مسئلے میں اختلاف ہے، جبکہ نماز و وضو جس طرح سے بھی ہو کسی کے نقصان میں نہیں ہے، اس کے باوجود اختلاف کرتے ہیں. تو خلافت کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کے مفاد میں، کچھ لوگوں کے نقصان میں ہے. تو وہاں پر یقیناً چھپانے کی بھی بہت سے دوائی تھے اور بتانے کی بھی بہت سے دوائی تھے، جن کے مفاد میں تھا وہ چھپاتے تھے یہاں پر. اس لیے جب نماز جیسی جس میں اختلاف ہے، جس کو پیغمبر روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتے تھے، ہر مثلا 17 رکعت واجب نمازیں، اس سے زیادہ مستحب نمازیں، اور وہ بھی 23 سال کی زندگی پڑی ہے، اس کے باوجود مسلمانوں میں اس کے کیفیت میں اختلاف ہے. خلافت کے مسئلے تو نماز کے برابر تو انہوں نے انجام نہیں دیا ہے، اس کے ساتھ اس کو چھپانے کے بھی بہت سے داعی ہے. اور تعجب کے بعد نہیں، تاریخ میں عموماً آپ دیکھتے ہیں انبیاء کے بعد خدا کو چھوڑ دیا لوگوں نے. ابھی خلافت تو سیاسی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑنے کے مختلف وجوہات ہیں. خدا کے مقابل میں حضرت عیسیٰ کو کھڑا کیا، خدا کے مقابل میں حضرت عزیر کو کھڑا کیا، اس حد تک منحرف ہو گئے.
آغا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ایک شیعہ عالم اور ایک سنی عالم کے درمیان میں تکرار ہو رہی تھی، اور لطیفتاً اس نے یہ مطلب بیان کیا کہ ابو بکر جو ہے وہ اتنے زیادہ عقل مند تھے کہ انہوں نے آخری وقت میں یہ بھانپ لیا کہ یہ اگر رسول اللہ نے حضرت علی کو جانشین بنایا تو دین خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے دوات و کلم نہیں دی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے بڑے عقل مند تھے کہ خود قرآن نے واضح طور پہ حضرت علیہ السلام کا نام نہیں لیا، اور رسول خدا نے اپنی پوری زندگانی میں جو ہے نا کھل کے یہ خلیفہ اول دویم اور سویم کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں کی، اور خود آخری وقت ریلت کے وقت بھی جو ہے نا دین خطرے میں پڑنے کے بعد یا نبوت خطرے میں پڑنے کے باعث رسول اللہ نے نہیں لکھا، اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت علیہ السلام نے بھی جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کے خلاف کوئی ایسی کھل کے بات نہیں کی. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے بڑے شیطان تھے کہ مطلب جو ہے خدا سے ٹکرا گئے، رسول اللہ سے ٹکرا گئے، اور حضرت علی سے بھی ٹکرا گئے.
نہیں، میں نے یہ عرض کیا نا کہ اگر یعنی علی کا نام لیتے قرآن میں تو قرآن کو تحریف کرتے. ابھی وہ قرآن میں تحریف کی ضرورت نہیں تھی ان کے، کہتے ہم معنی کو تبدیل کرتے ہیں، مولا کے معنی کو تبدیل کرتے ہیں، آت الزکات کے لیے اپنی روایت، یہاں تک کہ وہ روایت جو منافق کے حق میں تھا کہا علی کی شان میں ہے، اور جو روایت علی کی شب ہجرت علی کے حق میں آیت نازل ہوئی تھی کہا ابن ملجم کے حق میں نازل ہوا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب یہ نام نہیں ہے تو اب تاویل کر کے اپنے حق میں ان آیات کی تفسیر کر سکتے ہیں، تو تحریف کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تحریف نہ کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ حق چاہنے والوں کے پاس قرآن سالم ہے، قرآن سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور ساتھ اوصاف بیان کیا کہ ایسے صفت رکھنے والے کی اطاعت کرنا ہے، دوسروں کی اطاعت نہیں کرنا، ظالم کی اطاعت نہیں کرنا ہے، ظاہر بت پرستی کرنے والے ان الشرک لظلم عظیم، مشرک ظلم عظیم خود قرآن کہتا ہے، اور خلفاء الثلاثہ تینوں مشرک تھے. تو اس حوالے سے اور سنت کے حوالے سے آپ دیکھتے براءت، سورہ براءت بھیجا ایک حکم سنانے کے لیے، صرف ایک حکم، اس کا آج کے بعد مشرکین ننگے شکل میں کعبہ کے طواف کے لیے نہیں آئیں گے. ایک آج کے بعد نئے معاہدہ اس مسلمان اور مشرکین کے درمیان منعقد نہیں ہوگا. دو، 4 مہینے تک مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد نئے معاہدہ، جو معاہدے ہیں خلاصہ مدت مکمل ہونے کے بعد معاہدے ختم. یہ حکومتی پیغام تھا، اس کو سنانے کے لیے ابوبکر بھیجتے ہیں، پھر اس کو بلاتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومتی حکم سنانے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے. حق چاہنے والوں کے لیے بہت سے عدل قرائن فراہم کیے. تو اس حوالے سے یہ انتظام ہوا، اور اجبار کرنا باطل والوں کے لیے ایک راستہ رکھنا منظور تھا، اس کے بغیر امتحان مکمل نہیں ہوتا تھا. آدم کے ساتھ یہی پروگرام رکھا، قرآن کے ساتھ عرض کیا، آیات متشبہات کا پروگرام رکھا، ایک پروگرام ہے امتحان مکمل ہونے کے لیے. اور یہ تمام انبیاء کے ساتھ بھی پیش کیا آیا. صرف اسلام کو مثلا کوئی غیر اشیاء یہ کہہ سکتا ہے کہ کہیں اور نہیں ہوا؟ اس کی مثال مسیحیت میں ہے. خدا کے منکر ہو گئے, خدا حضرت عیسیٰ کو خدا کے بیٹا قرار دیا. تو اس حد تک یہ لوگ منحرف ہو گئے اسلام میں, تو نبوت کے بعد امامت میں آ کر ہو گئے. تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. افئن مات او قتل انقلب تم الا انقلب تم, تم منقلب ہو گئے. عربی زبان میں یہ کہ تم سب پلٹ جاؤ گے اپنے پیچھے کی طرف, جاہلیت کی طرف. خود قرآن کہتا ہے. تو اجبار کرنا منظور نہیں. اگر اجبار کرتا تو پھر انسانی جامعہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا.
آغا صاحب, ہماری ایک تنظیم ہے شہید سے منسوب, اس نے نعرہ لگایا تھا کہ اس قوم کا ہر بچہ بچہ اب عارف حسین الحسینی ہوگا. تو ذرا اس کی آپ وضاحت فرما دیں گے پلیز.
بالے بالکل صحیح ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہمارے پاس عرض کیا اسوہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. اسوہ حقیقی اور واقعی انبیاء اور ائمہ ہے, اسوہ حقیقی اور واقعی ہی ہے. لیکن انسان کی طبیعت یہ ہے کہ نزدیک اسوہ بھی دیکھنا چاہتا ہے. تو نزدیک اسوہ زیادہ انسان کو جذبات ملاتا ہے, حرکات ملاتا ہے. آپ خود دیکھیے, ایک دن ایک نمازی کے ساتھ بیٹھے آپ کا دل چاہے گا نماز پڑھنا, زیادہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھے. ایک دن مجاہد کے ساتھ بیٹھے جہاد کا جذبہ بڑھتا ہے. یہ انسانوں میں یہ طبیعت ہے, دوسرے کے اثر انسان پر ہوتا ہے. تو اسوہ واقعی و حقیقی انبیاء اور ائمہ ہے, لیکن ان کے بعد وہ افراد جو صحیح طور پر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ اسوہ ہے. تو ہمارے ملک میں شہید عارف نے اچھا نمونہ پیش کیا ہے, پاکیزہ شخصیت ہے. اس لیے اہل بیت کی اسوہ کے مظاہرے وہ فرما سکتے ہیں. وہ نزدیک سے ہم نے دیکھا ہے, نزدیک سے ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں, ان کے رفتار پر عمل کر سکتے ہیں اس حوالے سے. ورنہ اگر ہم دور اگر جاتے ہم کہتے تھے ہر شخص کو سلمان فارسی بننا چاہیے, ہر شخص کو ابو ذر غفاری بننا چاہیے, لیکن ایک نزدیک اسوہ پیش کرتے ہیں, احساس دلاتے ہیں کہ شہید کیوں شہید ہوئے, کس وجہ سے شہید ہوئے, ان کے خون ضائع نہ ہونا دے. اگر حقیقت ایک جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصحاب کے بارے میں نے کچھ تھوڑا سا نقل کیا البتہ, معائب اصحاب, لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ اصحاب برے لوگ ہیں, اچھی خوبیاں بھی ان کے ہاں ہیں. اہل سنت کی خرابی یہ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ خوبیوں کی وجہ سے کسی قسم کے عیب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھئی خوبیاں اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن خامیاں بھی ہیں. اب خوبیاں ہونے کی وجہ سے ان کے خامیاں کو بھی ہم کیوں خوبی سمجھیں؟ حق کی باتوں کی وجہ سے ان کے باطل کو بھی ہم کیوں حق سمجھیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حق و باطل ہمارے سامنے ہیں. ایک آدمی جتنا حق کے ساتھ دیتا ہے اتنا اس کے ساتھ دیں گے, جتنا باطل کے ساتھ دیتا ہے اتنا اس کے ساتھ مخالفت کریں گے, اصحاب پیغمبر بھی ہو غیر اصحاب پیغمبر بھی ہو. یعنی جو آدمی 90% اچھا ہے 10% برا ہے اس کو ہم 90% اچھا سمجھتے ہیں 10% برا سمجھتے ہیں. جو آدمی 60% اچھے ہے 40% برا ہے, 60% اس کو اچھا سمجھنا چاہیے 40% برا. ایک آدمی 10% اچھا ہے 90% برا ہے اس کو 10% اچھا سمجھنا چاہیے 90% برا. معاشرے میں خرابی ایک یہ ہے, ایک آدمی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اس کے تمام خوبیوں کو ختم کرتے ہیں, گویا شیطان مجسم بن گیا. ایک آدمی کی ایک خوبی نظر آ جائے اس کے تمام برائیوں کو نظر انداز کرتے ہیں کہ برائی نہیں, تمام برائیوں کو جو ہم چھپا دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر ہو جائے تو ہمارے لیے بہت سے مشکلات حل ہوگا. ایک آدمی کو فرض کیجیے, آج مجھ سے آپ نے گناہ دیکھا, آپ کہیں یہ ممبر پر جا کر ایسی باتیں کی جا کر خود گناہ کرتا ہے, آپ کے عقیدہ پر اس مشکل اثر پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ یہ مجھ جیسے ایک انسان ہے, مذہب کے ساتھ خدا کے ساتھ اس کا یہی نسبت ہے جو میری نسبت ہے, بلکہ میں آگے بڑھ سکتا. سلمان اجم کے علاقے سے قدیم زمانے میں آپ دیکھیے کتنی مشکل صحبتیں برداشت کر کے چلے گئے اور ایمان کے 10 درجے پر پہنچ گئے. حق و باطل معیار ہے, افراد معیار نہیں ہے. اگر اس کو سمجھے تو ہم سب مل کر بھی کام کر سکتے ہیں. ایک آدمی سے غلطی دیکھا اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے کیا ہے؟ جتنے وہ حق کے ساتھ دیتے, خائن ہو ٹھیک ہے خائن کو چھوڑنا چاہیے, خائن نہ ہو جتنا حق کے ساتھ دے سکے اتنا ساتھ لے کر چلنا چاہیے. حدیث میں فرماتے تشبیہ دیتے امام ششم ایمان کے 10 سیڑھی کے ساتھ ایمان کو, فرماتے جو دوسرے سیڑھے پر ہے وہ نہیں کہہ سکتے پہلے سیڑھے والے آدمی پر تم کچھ بھی نہیں ہو, وہ بھی تو ایک سیڑھی پر آ چکا ہے. تیسرے سیڑھی والے نہیں کہہ سکتے دوسرے سیڑھی والے کو تم کچھ بھی نہیں ہو. ہر آدمی جتنا ایمان لیا اتنا صحیح ہے, جتنا لیا اتنی کمی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ملک میں ایک نزدیک اسوہ دکھانے کے لیے شہید عارف, اور خصوصاً ہمارے ملک خصوصی مشکلات کی طرف توجہ دلانے کے لیے شہید کہ نام کو زندہ رکھنا بہت ہی مفید ہے.